بچی کی تعریف دوسرے کے سامنے بہت زیادہ کی جاتی ہے تو دوسرے بچوں کو اس سے بغض ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے آپس میں. تو تعریف کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. پھر اسی طرح چلے ہم پھر سسرال پہ معاملہ لے کر آتے ہیں. ساس ہیں، ایک بہو کی بہت تعریف کرتی ہیں، جو دوسری بہو ہے اس کو بغض ہو جائے گا. دیورانی جٹھانیوں کے اندر یہ بغض بہت ہوتا ہے، بلا وجہ اذیت پہنچاتی ہیں دوسرے کو. ہر وہ کام کرنا چاہیں گی کہ جس سے یا تو دیورانی کو اذیت پہنچے، یا اگر وہ دیورانی ہے تو چاہے گی جٹھانی کو اذیت پہنچے، یہ ساس کی نظروں سے کسی طرح گر جائے، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. اگر دیورانی کے بچوں کو کچھ تکلیف پہنچے گی، جٹھانی کو بہت خوشی ہوگی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بغض کی وجہ سے. بغض ہے، چلتے پھرتے یہ طنز کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، کوئی بات چبا دیں گے ایک دوسرے کو. ابھی آئندہ جو ہم ٹاپک کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بغی ہے. بغی، بغی کیا ہے؟ زیادتی کرنا. بغی بھی بغض کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. ایک کسی نے واقعہ سنایا، ایک دیورانی جٹھانی فلیٹ میں رہا کرتی تھی، بالکل نہیں بنتی تھی، جیسے کہ بغض ہو جاتا ہے آپس میں کم ظرفی کی وجہ سے. دیورانی نے دعوت کی بھی تھی کچھ لوگوں کی، 12 انڈے انہوں نے رکھے ابالنے کے لیے. جٹھانی بھی کچن میں کام کر رہی تھی. اب وہ دیورانی پتہ نہیں کس کام میں لگ گئی، انڈے ابلتے رہے ابلتے رہے ابلتے رہے، پھٹ گئے، جل گئے. جب آ کر اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو جٹھانی نے کہا مجھ کو کیا پتا، میں سمجھی تم کو یہی کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ کیوں ہوا؟ آپ سوچیں نا، یہ جو کہانی ہے یہ گھر گھر کی کہانی ہے ہمارے ہاں. اس طرح ہم ایک دوسرے کو جلاتے کڑھاتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. دیورانی کا نقصان ہوا، جٹھانی کو بہت خوشی ہوئی. اب وہ انڈے جل گئے، برباد ہو گئے، کیا ثواب ملا؟ گناہ ہی گناہ کمایا نا. اور دیورانی کے دل میں مزید غصہ پیدا ہوا ہوگا، اور جٹھانی کو کتنا سکون ملا ہوگا. انڈے جلا کر خود جہنم کی آگ میں جلنا جا کر یہ عقل مندی کا سودا تو نہیں ہے؟ ذرا سا چولہا ہی تو بند کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ صرف بغض کی وجہ سے. تو جب کسی سے بغض پیدا ہو اس کی تعریف کی وجہ سے، تو ٹھنڈے دل سے انسان بیٹھ کر یہ سوچے کہ آخر میری ساس میری دیورانی کی تعریف، یا جٹھانی کی، جو بھی ہے، یا امی جو ہے میری بہن کی یا بھائی کی تعریف کیوں کرتی ہیں؟ کیا کوئی خوبی ہے؟ اگر خوبی ہے تو میں اپنا لوں، میں بھی ایسی ہو جاؤں. اب تعریف وہ کر رہے ہیں، اور جس کی تعریف ہو رہی ہے اسے دشمنی ہو گئی، اس بیچارے کا کیا قصور بیچ میں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہلے یوسف علیہ السلام سے بغض ہی تو پیدا ہوا تھا، پھر وہ حسد کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ترکیبیں کی. تو بغض سب سے زیادہ بغض رکھنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک شخص اگر ایسا ہے کینہ پرور خاندان کے اندر، پورے خاندان کا ماحول وہ خراب کر کے رکھ دے گا. پٹیاں پڑھائے گا، وہ ٹیمز بنائے گا، اس کو سکھائے گا، اس کو سکھائے گا. بعض دفعہ نوکروں کے ساتھ ملی بھگت کر لیتی ہیں عورتیں، اور نوکروں کو ساتھ ملا کے وہ کسی اور کو جس کے خلاف بغض ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی ہیں. گھروں کے اندر کی سازشیں ہیں نا، فیملی پالیٹکس، اللہ اس سے پناہ میں رکھے. ایک اور بھی بغض کی وجہ ہوتی ہے. چلے مردوں پہ اگر آتے ہیں ہم، اب مرد ہیں کس بنا پر بغض رکھیں گے؟ عام طور پہ بغض ہم اثر لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، کنٹمپریریز کے اندر. اور بغض بھی کسی دور پرے کے انسان کے لیے پیدا نہیں ہوتا، جو رات دن ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے. روز مرہ کے جو رشتے ہم نبھا رہے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں فرکشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ریزنٹمنٹ اور ہیٹریڈ آ جاتی ہے، کینہ اور غل پیدا ہو جاتا ہے دلوں کے اندر. مردوں کو یوں دیکھیں کہ دو لوگ ہیں، دو کا پروموشن ہونا ہے کسی آفس کے اندر. اب باس نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک کو پروموٹ کیا، دوسرے کو نہ کیا. اب جس کو پروموٹ کر دیا، جس کی ترقی ہو گئی، اس کے خلاف بغض پیدا ہو جائے. حالانکہ قصور تو کچھ نہیں اس کا، جس کا پروموشن ہوا اس کا کیا قصور، لیکن بغض پیدا ہو گیا. اب چاہیں گے کسی طرح یہ باس کی نظروں سے گر جائے، کوئی مصیبت اس پر آ جائے، اس کا چلو سیل فون ہی کم از کم چھن جائے، اور کچھ نہیں تو کچھ تو ہو، کوئی سے کریڈٹ کارڈ کے اوپر کچھ پیسے ہی ڈرا کر لے، کچھ تو تکلیف پہنچے. اور جب پتا چلے گا کہ یہ ہوا، تو دل کے اندر خوشی کا احساس ابھرنا، اچھا ہوا یہ ہوا. حالانکہ وہ کوئی گناہ گار نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں بگاڑا آپ کا، بس بغض ہو گیا. کس وجہ سے؟ کامیابی دیکھ کر. خود کوئی چیز چاہیے اور وہ نہ ملے، کسی دوسرے کو مل جائے تو بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہی ذکر آیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 118 میں, اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے. فرمایا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. بغض جو ہے ان کے منہوں سے پھوٹ رہا ہے اور جو دل کے اندر چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی بڑا ہے. تو کس بات پہ بغض ہو گیا اہل کتاب کو مسلمانوں سے؟ نبوت کے اوپر, کہ رسول جو ہے ان میں کیوں آ گیا, بنی اسماعیل میں رسول کیوں آ گیا, یہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کامیاب ہو رہے. یہ بغض ہو گیا ان کو, مسلمانوں کی تکلیف ان کو اچھی لگتی تھی, مسلمانوں کی کامیابی ان کو بری لگتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بغض سے پاک کر دے, اور جس کا دل کینے سے اور غل سے اور بغض سے پاک ہو گیا وہ جنت کا شہری بننے کا مستحق ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں متواتر 3 دن جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں. جب یہ خوشخبری دی گئی ان صاحب کے بارے میں تو ایک صحابی نے چاہا کہ میں جا کر ان کا معمول دیکھوں کہ گھر میں یہ کیا کرتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے ان کے بارے میں. کسی نہ کسی بہانے سے 3 دن وہ ان کے گھر جا کر رہنے لگ گئے. کوئی غیر معمولی چیز نہ دیکھی, کوئی غیر معمولی عبادت نہ دیکھی کہ رات بھر جاگتے ہوں اور دن بھر روزے رکھتے ہوں اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہوں. آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ دیکھیے میں تو بس بہانہ بنا کر آپ کے گھر آیا ہوں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. تو جن صاحب کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ویسے تو کوئی خاص میرا عمل نہیں ہے, ہاں یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوتا. آپ سوچیں کتنا پیارا اور کتنا ہلکا وہ دل ہوگا جس میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو. اب اگر دل میں بغض آ گیا تو کیا کرے انسان؟ علاج یہ ہے کہ سوچے کہ میں اس سے اتنا بغض رکھتا ہوں اور کل کو ہو سکتا ہے کہ مجھ کو اسی سے کوئی کام درپیش آ جائے. چلیں دیورانی جٹھانی کی مثال لے لیتے ہیں. یہ سوچیں کہ آج میں اپنی دیورانی سے یا دیورانی سوچے جٹھانی سے میں بغض رکھ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کل مجھ کو اسی کے بچے کا رشتہ چاہیے ہوا. ہو جاتا ہے پھر کیا کریں گے, پھر تو جھکنا پڑے گا نا. لیکن وہ اتنے سالوں کا جو بغض پالا تھا اور اس بغض پر جو عمل کیا تھا, اب اس کا کیا کریں؟ تعلقات اتنے بگڑتے ہیں کہ پھر سنوارے نہیں سنورتے. تو ضرور انسان سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ کل مجھ کو اس سے کوئی کام درپیش آ جائے. چلے دنیا میں نہ آئے, قیامت کے دن تو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی نیکیاں نہ لے جائے. تو یہ سوچ لیں, پھر خاص طور پہ اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. جس کے خلاف بغض پالا ہے نا, اس کے لیے خاص دعا کریں. دوسروں کے سامنے اس شخص کی خوبیوں کا ذکر کریں. یہ آٹو سجیشن بھی ہوتا ہے, انسان کا اپنا دل دھلتا ہے جب وہ اپنی زبان سے اس شخص کی تعریف کرتا ہے, اس کے اپنے کان اس شخص کی تعریف سن رہے ہوتے ہیں. ایک سینس آف پاور آتا ہے انسان میں کہ دیکھو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, آئی ہیو ریزن ابو مائی سیلف, یعنی کہ اپنی نفرت اپنے بغض پر قابو پا کر اب میں کیسے اس کی تعریف کر رہی ہوں. اچھی فیلنگ آتی ہے, تسکیے کی فیلنگ آتی ہے, تسکیے کا احساس ہوتا ہے, لگتا ہے کہ اندر سے صفائی ہو رہی ہے. دیروں دیر بغض جو گندا جمع ہوا سڑا ہوا بغض دل کے اندر تھا, اس کو کھرچ کے نکال کے پھینک رہے ہیں کسی طرح. ہلکا ہلکا پیارا صاف ستھرا دل ہو رہا ہے, اور آپ آزما کر دیکھیں گی کہ آپ بغض پر قابو پائیے. اسی کہ جس کے خلاف بغض ہوتا ہے وہ بھی محسوس تو کر لیتا ہے نا, تعلقات بگڑ جاتے ہیں. اور جب وہ آپ کی طرف سے یہ بہتری محسوس کرے گا, خوشگوار حیرت کا اس کو احساس ہوگا کہ دیکھیں تیرے رویے کے اندر کتنا فرق آ گیا. یہ میری بھابھی یا میری جٹھانی یا میری بہو یا ساس یا جو بھی رشتہ ہے, میری بہن, ابھی کتنی اچھی طرح مجھ سے بات کر رہی ہے, یہ میری تعریف کر رہی ہے, یہ میرا بھلا چاہ رہی ہے. تو اس سے تعلقات بہتر ہوں گے. اس شخص کے سامنے بھی اس کی کسی جائز چیز کی تعریف کیجیے اور اس کے پیٹ پیچھے بھی اس کی تعریف کر لیا کیجیے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کریں، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے دلوں کے اندر تو کوئی غل نہ بنا ایمان والوں کی طرف سے، اسی کہ تو بہت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کے خلاف اپنے اندر بغض رکھے اور اللہ ہمارا دشمن ہو جائے اور اللہ ہمارے خلاف چالیں چلنے لگ جائے، تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تو ہم اللہ سے جب نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے خلاف کوئی بغض رکھے، تو ہم پھر کیوں لوگوں کے خلاف بغض رکھیں؟ بغض کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی چیز نہیں سنوارتا، کوئی بہتری اس سے نہیں ہوتی، صرف تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور صلاحیتوں کا ضیاع ہے، ڈسٹرکٹیو اور نیگیٹو جذبہ ہے. اور بغض کا علاج عفو اور درگزر ہے. اگر تو ذاتی کی وجہ سے بغض پیدا ہوا، درگزر کیجیے، اور اگر کسی کی کامیابی یا اس کی خوبی یا تعریف کی وجہ سے بلا وجہ بغض پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے. اس خوبی سے نفرت کرنے کے بجائے اس خوبی کو اپریشیٹ کیجیے، کہیے کہ ہاں یہ خوبی ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ آپ کے دیورانی ساس سے بہت نرمی سے، بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا لہجہ لٹھ مار ہو یا روڈنیس ہو بات کرنے میں، تو آپ بھی اپنا لہجہ درست کر لیجیے. یہ ماں کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے کہ ماں کو آخر آپا اتنی اچھی کیوں لگتی ہیں؟ کیا آپا امی کے کپڑے سیتی ہیں یا امی کے چھوٹے چھوٹے وہ کام کرتی ہیں بھاگ بھاگ کے؟ تو انسان وہ سیکھ لے بجائے کہ بغض رکھے یا کینہ رکھے دل کے اندر. تو خوبیوں کا اعتراف کر لینے سے بھی دل کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان، مان لے کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبی ہے. کسی کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے، مان لیں کہ ہاں اللہ نے بہت پیارا بنایا، وہ حرج نہیں. ایک دفعہ انسان مان لیتا ہے تب بھی بغض نکل جاتا ہے. اور کامیابی تو اللہ نے تقدیر مقرر کر دی ہے، اللہ نے جتنا جتنا جس کو دینا ہے وہ مقرر کر دیا، وہ اس کو اس کا حصہ پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا بغض دور کر دے اور ہمارے دلوں کو ہلکا پھلکا صاف کر دے، اور ہمارے اپنے خاندانی معاملات اللہ تعالیٰ سنوار دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
نحمده ونصلي على رسوله الكریم، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آج اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، وہ ہے بغی. بغی ہیٹنگ کریشن وداؤٹ اے جسٹ کاز، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان ایکویٹی، زیادتی، برا سلوک کرنا کسی کے ساتھ بلا وجہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس آیت نمبر 23، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغی تمہارے اپنے خلاف پڑے گی جا کر. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم. سورہ قصص میں یہ مضمون آتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس نے بغی کی ان کے خلاف. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ منع فرماتا ہے تم کو کن چیزوں سے؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ
منع فرماتا ہے اے لوگوں تم کو فحش کاموں سے اور منکر سے اور بغی سے. ابھی جو بغی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بہت سے درجے ہیں. یوں سمجھیے کہ بڑے گناہ سے لے کر اور ایک کمتر درجے کے گناہ تک کے کچھ اعمال ہیں جو بغی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ایک ایسی بغی ہے جو کہ کھلم کھلا گناہ ہے, کھلم کھلا دوسروں پر ظلم اور زیادتی. اور کچھ شخصیت ایسے لوگوں کی پھر بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے, ان کو معاشرے میں برا ہی سمجھا جاتا ہے. ایسے ان کو بغی کرنے کی عادت ہوتی ہے, جیسے کہ قارون کا ذکر کیا گیا, یہ برا ہی سمجھا جاتا تھا, بہت زیادہ اس کے اندر بغی تھی, بڑی بڑی باتوں میں بغی ظاہر ہوتی تھی. جو کمترین درجہ ہے بغی کا, وہ جن لوگوں میں پایا جاتا ہے ان کو برا نہیں کہتے, وہ برے لوگ نہیں سمجھے جاتے معاشرے میں اور نہ وہ برے ہوتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ان کی بعض دفعہ بغی ظاہر ہوتی ہے. اوروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں کہیں جیسے کہ سوئی چلتے چلتے کہیں کہیں سوئی کھٹکتی ہے اور ایک تاگا کھینچ لیتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ, ان کا خیال بھی کرتے ہیں, کہیں کہیں اگلے کو چلتے چلتے کسی ایک جملے سے یا کسی ایک اپنے عمل سے ایک دم اذیت پہنچا دیتے ہیں. جیسے بہت نرم نوالا کھاتے کھاتے اچانک ہڈی منہ میں آ جاتی ہے, ایک دم انسان کے اعصاب جھنجھنا کے رہ جاتے ہیں. ایسے بعض لوگوں کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے, اچھی بات کرتے کرتے بیچ میں کوئی بات ایسی کر جائیں گے یا بیچ میں کوئی حرکت ایسی کر جائیں گے کہ انسان کے اعصاب جو ہیں وہ جھنجھلا کر رہ جائیں. چند سیکنڈ کی وہ تکلیف ہوتی ہے, پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, نارمل باتیں کرنے لگتے ہیں. تو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغی کیسے ہوتی ہے, اور جہاں تک بڑی باتوں میں بغی کا تعلق ہے, گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ, وہ تو یوں سمجھیں کہ جیسے قارون کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن اپنی قوم کے خلاف ہی بغی پر اتر آیا, زیادتی پر اتر آیا, اپنی قوم کے خلاف اس نے سازشیں شروع کر دی. تو یہ بہت بڑی اس نے بغی کری. بعض دفعہ بغی صرف قومیت کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہم ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں شخص دوسری قومیت سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے خلاف بغی پر آمادہ ہو جاتا ہے انسان. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بعض دفعہ قتل ہی کروا دیا صرف اس لیے کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے تھے, بے قصور ان کو مروا دیا. اس بغی کی مثال پچھلی صدی میں آپ کو ہٹلر کی ملے گی. یہودیوں سے بس نفرت تھی اس لیے کہ وہ یہودی تھے. قوم کے نام پر مروا دینا لوگوں کو, جس کو آج کل ہم جینوسائڈ کہتے ہیں, یا بوسنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام کروا دیا کافروں نے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ, بس یہ بغی ہے, کوئی قصور نہیں, کوئی ان کا جرم نہیں, چونکہ قومیت مختلف ہے لہذا اس طرح سے دشمنی کر لی. کیا مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں شیعہ اور سنی کی جو تقسیم گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کی بنیاد صرف اور صرف بغی کے اوپر ہے. صرف اس لیے شیعوں کو مارا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ ہیں, کوئی جرم نہیں کیا, کوئی کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی, چونکہ شیعہ نے لہذا ان کو اذیت دی, تکلیف پہنچائی. یا شیعہ سنیوں کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ سنی ہیں. عقیدے کا فرق ہے لہذا اس طرح سے مسلمان ہوتے ہوئے بغی کی وجہ سے قتل و غارت گری پر ہوتا رہے. تو یہ تو بہت بڑے درجے کی بغی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری یہ بغی تمہاری خلاف پڑے گی. تالمود میں قول آتا ہے کہ بغی جو ہے بت پرستی, زنا اور قتل کے برابر ہے, اتنی نقصان دہ ہے انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے. یہ تو بڑی بڑی بغی کی بات کی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے,
اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم اس بغی کا شکار نہیں. ہم گھروں میں رہنے والے، اپنے معاشرے میں رہنے والے عام انسان ہیں، نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے اور نہ ہی اتنا اختیار ہے کہ اتنے بڑے اسکیل پر تباہی اور بربادی پھیلائی جائے اس طرح گراؤنڈ لیس ہیٹریٹ کی بنیاد پر، بلا وجہ نفرت پال کر اور کسی کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے یا تشدد کا اس کو نشانہ بنایا جائے. یہ تو الحمدللہ نہیں کرتے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بارے میں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جن لوگوں کے اندر بغی موجود ہوتی ہے، وہ جب ماتحت کے طور پر ہوتے ہیں، سب آرڈینیٹ کے طور پر ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے بغاوت پر تیار رہتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے اتھارٹی کے ساتھ، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ریبل وداؤٹ اے کاز. بلا وجہ بس بات نہیں ماننی. ابھی ماتحتوں کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجے ہیں. مثال کے طور پہ اولاد جو ہے والدین کی ماتحت ہوتی ہے، جونیئرز ہوتے ہیں، والدین سینئر ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اولاد ہے اور اس میں بغی کا جذبہ ہے، والدین کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ ہر وقت چیلنج کا، بات سن کر نہیں دینی. اگر ماں کہتی ہے نہا لو، ماں کے کہنے کی وجہ سے نہیں نہائیں گے. اگر ارادہ بھی ہوگا، جا بھی رہے ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے. اگر ماں کہے گی اٹھ جاؤ، تو بغاوت کی وجہ سے اٹھتے بھی ہوں گے تو نہیں اٹھیں گے. اسی کے بغی ہے، اندر بغاوت ہے، ریبیلین ہے اندر. چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر چیلنج کیا جائے گا، یہ کیوں فیصلہ کیا، یہ رول کیوں بنایا، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتی، میں یہ کیوں نہیں کھا سکتی. ہر وقت کا ایک کنفرنٹیشن کا ماحول بنا کے رکھیں گے والدین کے ساتھ، اور کیا ہوگا کہ والدین سے شاکی رہیں گے. جب اس طرح بغاوت پر اترے رہیں گے تو والدین کی خوبیاں تو کوئی نظر نہ آئیں گی، اپنا ہی دل جلب ان کے کباب رہے گا، خود ہی شکایتیں پلتی رہیں گی دل کے اندر. تو اللہ کی بات تو صحیح ثابت ہو گئی کہ انما بغیوکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑے گی، تم ہی نقصان اٹھاؤ گے. اسی طرح اگر کوئی عورت بیوی ہے اور اس کے اندر بغی کا جذبہ ہے، ہر وقت شوہر اور سسرال کے خلاف باتیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شوہر کو چیلنج کیا جائے گا، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا، معمولی چیزوں میں نافرمانی کرے گی شوہر کی. ایک بات وہ کہے گا، بس اس کے خلاف ہی کرنے پر آمادہ رہے گی. تو ہر وقت یوں سمجھیں کہ محاذ آرائی سی قائم رہے گی گھر کے اندر، شوہر کے خلاف یا سسرال کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہوگا. بات ماننی نہیں ہے، چیلنج ضرور کرنا ہے ہر چیز کو. اسکول میں، کالج میں ہوں گے تو انتظامیہ کے خلاف اور اپنے استادوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ ہوگا، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. یہ رول کیوں بنایا، امتحان کی ڈیٹ یہ کیوں سیٹ کی، سلیبس کے اندر یہ کیوں شامل کیا، پیریڈ اتنی دیر کا کیوں ہے، میں نہیں مانتا، یہ کیوں کہہ دیا، میں نہیں مانتی. یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں محاذ آرائی، جس میں کہ معاشرے میں اور ماحول میں ہر وقت کانفلکٹ قائم رہتی ہے بغی کی وجہ سے. ٹینشن رہتا ہے ماحول کے اندر، لوگوں کے اعصاب تنے رہتے ہیں، بغی کرنے والے کی بھی اعصاب پر تناؤ سوار رہتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے، اور جس کے خلاف وہ بغی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ٹینس رکھتا ہے. جس بیوی میں یا جن بچوں کے اندر بغی کا مادہ ہوتا ہے، ایسی بیویوں کے شوہر اور ایسے بچوں کے والدین بہت ٹینس رہتے ہیں، انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں بغی کرنے والے، کچھ نہیں پتا آپ کس بات پر یہ سٹینڈ لے لیں گے، کوئی لاجک کوئی دلیل نہیں ہوتی، ضد کی بنا پر کام کرتے ہیں. کسی آفس میں کام کریں گے تو بھی رویہ یہی ہوگا کہ ہم نہیں مانتے، یہ رول ہے ہم نہیں مانتے. اگر آفس کا قانون ہے کہ 9 بجے پہنچنا ہے، اس پر اعتراض کریں گے. اگر آفس کا قانون ہے کہ 5 بجے چھٹی ہوگی اس پر اعتراض کریں گے. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ انتقامی موڈ میں رہتے ہیں. گیٹنگ بیک ایٹ دا ورلڈ ان جنرل, سب کے خلاف ان کے اندر کچھ منفی جذبات لگتا ہے کہ پرورش پا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اگر یہ ماتحت نہیں, ان کے پاس طاقت یا اقتدار ہے, تو یہ اپریسر بن جاتے ہیں, دبانے والے بن جاتے ہیں, اتھوریٹیرین ہوتے ہیں. ذرا سی طاقت, ذرا سا پاور ہاتھ میں آ جائے تو ماتحتوں کو, جونیئرس کو ناحق دبایا جاتا ہے, بہت ہی روڈ ہوتے ہیں. اور جب اتھارٹی میں کوئی شخص ہو جس کے اندر بغی ہو, اس کی وجہ سے ماتحتوں کی شخصیت کچلنے لگتی ہے, ڈسٹارٹ ہونے لگتی ہے, بگاڑ آنے لگتا ہے ان کی شخصیتوں میں, جو کہ بغی پائے جانے والے لوگوں کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ کوئی آفس ہے, اس میں ایک معمولی سا افسر ہے, کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس اختیار ہوگا. مثال کے طور پہ چلیے کوئی کلرک ہے جو فائلیں لے کر بیٹھا ہوا ہے, اس کا کام ہے کہ کوئی اگر فائل مانگے تو وہ فائل حاضر کر دے. اب اس کو ایک طاقت کا احساس ہے اپنے کہ میرے پاس کوئی طاقت ہے. اب کوئی آتا ہے فائل مانگنے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھا یہ میرا محتاج ہے, یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. پاور کا اس کو احساس ہوا, اتھارٹی کا احساس ہوا, اور اس کے ساتھ اگر بغی ہے, اب وہ دیتے ہوئے بھی فائل نہیں دے گا, کہے گا اس وقت نہیں مل سکتی, آپ 5 بجے آئیے گا, اس وقت نہیں مل سکتی, آپ کل 2 بجے آئیے گا, ابھی مجھ کو ڈھونڈنی پڑے گی, اب میں دیکھوں گا. اور اس طرح دوسروں کو پریشان دیکھ کر, ان کو اپسیٹ دیکھ کر, ان کو ستا کر, ان کو عجیب سی اندر سے مسرت حاصل ہوتی ہے, سیڈسٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا. اوروں کی پریشانی دیکھ کر ایک طرح کی مسرت محسوس کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں بغی ہو. معمولی سی بھی ان کے پاس اگر اتھارٹی آ جائے, تھوڑا سا بھی ان کے پاس اگر کوئی اختیار آ جائے, تو یہ دوسروں کو عاجز کر کے رکھ دیتے ہیں, تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور مثال, کوئی کچن میں کام کرنے والا خانسامہ یا کچن میں کام کرنے والی کوئی خاتون ہے, وہ گھر والوں کے ساتھ تو اچھی رہے گی جو اس کے آقا ہیں, اس کے مالک ہیں, لیکن جو جونیئر ہیں, مثال کے طور پہ اس کے ساتھ کئی لوگ, ڈرائیور ہے یا جھاڑو پوچھا کرنے والا یا کرنے والی کوئی ہے, ان کو ناشتہ نہیں دیں گے, ستا ستا کر دیں گے, جب تک وہ 10 دفعہ نہ مانگے جب تک نہیں دیں گے. کیوں؟ ان کو ایک پاور کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے, میں اس کو دے سکتا ہوں. یا دیں گے تو کبھی جلا ہوا توست دے دیں گے, کبھی ٹھنڈی چائے دے دیں گے, اور دوسرے کو پریشان کر کے ان کو اپنا کانفیڈنس بڑھتا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو کیا اختیار ہے میرے پاس. اب اگر کوئی شخص ہے اور وہ کہیں استاد ہے, ٹیچر ہے, اور اس کے اندر بغی ہے, یہ اپنے شاگردوں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کریں گے, بغی ہے نا ان کے اندر, بے عزتی کریں گے شاگردوں کی سب کے سامنے, مذاق اڑائیں گے شاگردوں کا سب کے سامنے, سزائیں دیں گے ان کو, اگنور کر دیں گے, اور اس طرح سے ان کو طاقت کا احساس ہوتا ہے. استادوں میں جب یہ چیز ہوتی ہے تو ایسے استادوں کے زیر تربیت جو بچے ہوتے ہیں, جو ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی شخصیت پہ انتہائی منفی اثر پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ دیکھا گیا کہ چھوٹا بچہ ان کے سامنے لایا گیا, جب تک اس بچے کو رلا نہیں دیتے ان کو چین نہیں آتا, چٹکیاں لیں گے بچے کو, نوچیں گے اس کو بعض دفعہ, کچھ نہ کچھ کریں گے, اور جب بچہ روتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں, رلا کر ہی چھوڑتے ہیں. تو کوئی اندر نفسیاتی خرابی ہے جس کا اظہار اس منفی رویے میں ہو رہا ہے, اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ میں ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی اندر یقیناً احساس کمتری ہے جو چھپا ہوا ہے. بڑوں سے بغاوت کر کے, چھوٹوں پر ظلم کر کے تسکین ملتی ہے. سیٹسفیکشن ملتی ہے, ستا کر خوش ہوتے ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر عزت نہ کرے. اب اگر کوئی ان کے ساتھ والے ہیں ان کے ساتھ بغی کا اظہار کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ ایک ہی آفس میں کام کرنے والے ہیں, ایک ہی درجے کے ہیں, اور بغی اگر موجود ہے تو ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے, ان کا جائز حصہ بھی خود لینے کی کوشش کریں گے. کلیش میں لطف آتا ہے ان کو, مخالفت کر کے لوگوں کو کانٹرڈکٹ کر کے ان کو اچھا لگتا ہے, طاقت کا احساس ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغی کا اظہار, مثال کے طور پہ ساتھ والے لوگ ہیں, بیٹھے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ایک کہے گا آج سردی ہے, یہ کہیں گے نہیں آج تو سردی نہیں ہے. ایک کہے گا چائے ٹھنڈی ہے, کہیں گے نہیں اچھی خاصی گرم ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہے رویہ کچھ لوگوں میں؟ کوئی کہے گا کہ بچے 12:30 بجے گھر پہنچیں گے, کہیں گے نہیں 12:35 تک پہنچتے ہیں. یا کوئی کہے کہ کل فلاں ملنے آیا تھا, کہیں گے کل تھوڑی آیا تھا وہ تو پرسوں آیا تھا, اور اسی پر بحثیں شروع کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بغی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کلیش, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹکرانا. آپ کہیں کھانے میں میٹھا کم ہے, کہیں گے بالکل ٹھیک ہے تمہیں کیا ہو گیا اتنا تیز میٹھا کھانے لگی ہو. تو ہر چیز میں اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ تو چند موٹی موٹی باتیں ہیں. ایک اور بھی بغی کا اظہار جس کو شاید بغی سمجھا بھی نہیں جاتا, وہ ہے پریکٹیکل جوکس. یہ بھی بغی ہے دراصل. لطیفے کے نام پر یا خود لطف حاصل کرنے کے نام پر دوسرے کو تنگ کرنا, بے وقوف بنانا, ان پہ پریکٹیکل جوکس پلے کرنا. بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فون کر کر کہا تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ پریشان حال سے بے حال پہنچے, بچہ ٹھیک بیٹھے ہنس رہا ہے, تو کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اپریل فول کی جو رسم منائی جاتی ہے سراسر بغی ہے. اس میں بھی پریکٹیکل جوکس ہوتے ہیں. اپریل فول منایا جاتا ہے تو کسی کو فول بنانا, بیوقوف بنانا ایسی باتیں کر کے اور جھوٹ بول کے, اس کو رلا کے اور تنگ کر کے خود خوشی یا مسرت محسوس کرنا یا ہنسنا سراسر بغی ہے. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح لوگوں کو عملی طور پہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو اس طرح تنگ کیا کرتے تھے مذاق کے نام پر, قیامت کے دن ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. مضمون یہ آتا ہے حدیث میں, ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں آپ کو بتائے جا رہے, مضمون کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا. جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر ان کو دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی, وہ دوسرے دروازے کی طرف لپک کر جائیں گے, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس طرح ان کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائیں گے جنت میں داخلے سے, اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح شغل کیا جا رہا ہے. تو ان کو مزہ سکھایا جائے گا ان تمام پریکٹیکل جوکس کا جو وہ لوگوں پر پلے کیا کرتے تھے. تو یہ پریکٹیکل جوکس اتنے اذیت ناک, اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں, اس سے اگلے کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے. اب جس کے خلاف بغی کی جائے گی اس کے دل میں لازمی طور پہ بغض پیدا ہوگا. اب یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی, یہ لوگوں کو کانٹرڈکٹ کرنا یا بچوں کو رلوانا یا پریکٹیکل جوکس پلے کرنا, یہ برے لوگ نہیں ہوتے, یہ کوئی ایول نہیں ہوتے, بس ان کی کچھ عادت سی بن گئی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عام نارمل زندگی میں بہت اچھے ہوں, خیال والے ہوں, خوش مزاج ہوں, اچھے ہوں, سب ہوں, لیکن کہیں کہیں اس طرح سے وہ بغی کا شکار ہو جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اس بغی کا جو آغاز ہے ہو سکتا ہے وہ چھوٹی عمر سے ہو گیا ہو, اور وہ چیز پلتی گئی اور جوانی کے ساتھ جوان ہو گئی. بچپن میں بغی کی جھلک بلینگ کی شکل میں نظر آتی ہے. جب اسکول میں ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ والے بچوں کو بلی کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, کبھی بستہ چھپا دیا, کبھی کتابیں چھپا دی, کبھی ایک بچے کو الگ کر کے سب ایک جگہ مل کر کھڑے ہو گئے، اب وہ بچہ تنہا آئسولیٹڈ، یا اس بچے کا مل کر مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ بلینگ یہ سراسر بغی ہے، ہارمنگ کریشن وداؤٹ اے ویلڈ ریزن، ان ایکویٹی ہے، گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا. جاپان میں اس بلینگ کی وجہ سے بچوں میں خودکشی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے. یہاں تک بھی بغی کا شکار ہونے لگ گئے ہیں بچے کہ ان کو اب سیل فونز وغیرہ پر قتل کی دھمکیاں دینے لگے ہیں. ان کے ساتھ کے بچے، سوچیں 7-8-9 سال کے بچے اپنے ساتھ والوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس طرح پریشان کرتے ہیں ان کو، تو یہ بھی بغی ہے. اور اگر کوئی اس طرح بغی کا شکار ہو رہا ہے اس کو روکنا ضروری ہے. بعض دفعہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بغی کا نشانہ بنا لیتے ہیں، بلا وجہ ڈانٹیں گے، بعض دفعہ بلا وجہ ماریں گے بچوں کو، ان کو عاجز کر کے رکھیں گے، ان کو تنگ کریں گے. اگر والدین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے بزرگ بچوں کو بغی کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یا کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کے بغی کا نشانہ بن رہی ہوں، تو اسلام پسند نہیں کرتا کہ انسان مظلومی کی حالت میں زندگی گزار دے اور اپنے اندر پھر اس کے بغض پیدا ہو جائے بغی کے نتیجے میں. کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ضروری ہے، اس کو حل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الشورى میں، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جو بغی کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلے سے مراد یہ ہے کہ وہ صورتحال کو درست کرتے ہیں. اگر بدلہ نہیں لیں گے تو دل میں بغض پالتے رہیں گے، اور بغض تو خود بہت بری چیز ہے، تو بغض پالنے سے بہتر ہے اگر لینا چاہتے ہیں تو بدلہ لے لیں. اور سورہ شورا ہی میں آگے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو یہ بہت اچھا ہے. اصلاح کی کوشش کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن ضروری ہے. بعض دفعہ جو شخص بغی کر رہا ہوتا ہے اس کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں بغی کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ، ایک پنچنگ بیگ کی طرح وہ سمجھتے رہتے ہیں اس کو، اور ذاتی کرتے رہتے ہیں غیر شعوری طور پہ. ایک دفعہ وہ شخص ان کو احساس دلا دے کہ آپ میرے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے محتاط ہو جائیں. اب پنچنگ بیگ ہی کی ہم بات کریں، تکیہ ہے جس کو کوئی شخص جا کر گھونسے مارتا رہتا ہے، تو تکیہ بولتا تو نہیں، تکیہ آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، تو وہ شخص مارتا رہتا ہے تکیہ کو. اب تصور کیجئے کہ وہ تکیہ بول اٹھے کہ آپ مجھے کیوں مارتے ہیں، تو وہ سوچے گا. اسی طرح بعض لوگ جب خاموشی سے بغی برداشت کیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بغی کرنے والے کو احساس نہ ہو، یا بغی کرنے والے کی ہمت بڑھتی چلی جائے اور بغی سے بڑھ کر وہ ظلم تک پہنچ جائے، استحصال تک پہنچ جائے، تو ضروری ہے کہ اس کا ہاتھ روک دیا جائے. پھر اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کر دیں، اگر احساس دلانے سے اصلاح ہوتی ہے تو احساس دلائیں، اگر بدلہ لینے سے اصلاح ہوتی ہے تو بدلہ لے لیں. اب یہ صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا حکمت کے ساتھ کہ اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر معاف کرنے سے بہتری نہیں ہو رہی، بغی کرنے والا اپنی بغی پر قائم ہے، تو پھر احساس دلانے کی ضرورت ہے، کانفلکٹ ریزولوشن، پوائنٹ آؤٹ کر دیں، فیڈ بیک اس کو دے دیں کہ دیکھیے آپ اس موقع پر میرے ساتھ یہ کرتی ہیں یا کرتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں ہے، یہ ذاتی ہو رہی ہے میرے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے کہ عمومی انداز میں بات نہ کی جائے کہ آپ ہمیشہ ذاتی کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ یوں ہی کرتے ہیں. جو خاص واقعہ ہوا ہو، جو خاص جملہ بولا ہو، یا جو خاص عمل کیا ہو، اس کو ایگزیکٹلی کوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کل دوپہر کو آپ نے بلا وجہ بچے کو تھپڑ مارا تھا، اس طرح سے آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے، خاص بات بتا دیجئے کہ دیکھیں اس دن یہ ہوا تھا، یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بغی کرنے والا اس وقت بپھر جائے، خفا ہو جائے یا ناراض ہو جائے، لیکن بعد میں وہ محتاط ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ سوچے گا. اور بغی کو ختم کرنے کے لیے غصے سے پرہیز نہایت ضروری ہے. آپ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا. اگر بغی کو ختم کرنا ہے بالکل ٹھنڈے لہجے میں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، دھیمی آواز میں ان تک مختصراً بات پہنچا دی جائے، بات کو طول نہ دیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ بغی کرتے ہیں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ توبہ بھی نہیں کرتے، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو ان کو پھر احساس دلا دینا چاہیے. بغی کی ایک اور شکل جو کہ بہت کامن ہے اور اس کو تو کہیں سے بھی بغی نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے ایک طرح سے ڈیمانڈنگ ہونا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈیمانڈنگ ہیں، یہ ڈیمانڈنگ ہونا بھی بغی ہے، یہ زیادتی ہے. آپ کسی سے ایسی توقعات لگا کر بیٹھے ہیں جس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور ڈیمانڈنگ تو ہوتے ہی وہ ہے نا جو کہ بہت اونچی توقعات لگاتے ہیں، بہت زیادہ توقع کرتے ہیں دوسروں سے، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. مولانا تھانوی کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو صوفی بننا ہے، عابد زاہد بننا ہے، تو بہت ساری خانقاہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ. اور اپنے لیے کہتے تھے کہ اگر انسان بننا ہے تو یہاں آ جاؤ، یعنی میرے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ یہاں انسان بنایا جاتا ہے. مسلمان بننا، عالم بننا، صوفی بننا تو بات کی بات ہے، اونچے درجے کی بات ہے. پہلے انسان تو بنو، پہلے جانوروں کے سب سے تو نکل آؤ. انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آداب نہ آتے ہوں. یعنی جانوروں کے اندر بغی پائی جاتی ہے، زیادتی کرنا دوسروں کے اوپر، تو انسان تو بنو کم از کم کہ دوسروں پہ زیادتی تو نہ کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تین قسم کے جانور پیدا فرمائے ہیں. جانوروں کے ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، شاذ و نادر ہی کبھی ان سے نقصان پہنچتا ہو، مثلا گائے بکری وغیرہ. یہ ایسے جانور ہیں جو دودھ کے ذریعے تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جب دودھ دینا بند کر دے گی گائے تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا لو گے، اسی طرح تمہیں فائدہ پہنچے گا. تمہارے فائدے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے. جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں اور ان کا بظاہر فائدہ کچھ بھی نہیں، مثلا سانپ، بچھو، درندے وغیرہ، یہ سب موذی جانور ہیں. جب کسی انسان سے ملیں گے اس کو تکلیف دیں گے، ڈنک ماریں گے. جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے جنگل میں رہنے والے جانور، لومڑی، گیدڑ وغیرہ. ان سے انسان کو نہ خاص فائدہ پہنچتا ہے نہ خاص نقصان پہنچتا ہے. جانوروں کی ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تجھ کو فضیلت دی گئی ہے. تو اگر انسان نہیں بنتا بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلی قسم کا جانور بن جا، جو دوسروں کو فائدہ تو پہنچاتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائے بکری وغیرہ. اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تیسری قسم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اگر تو نے دوسروں کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دیا تو پھر سانپ، بچھو اور درندوں کی قسم میں داخل ہو جائے گا. ڈسنے والے لوگ، طنز کرنا، تانے دینا، یہ سب بغی ہے. سب بغی کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں. دوسرے کو اریٹیٹ کر مسرت محسوس کرنا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. یہ دل کا مرض ہے بغی، یہ دل کے اندر بغی ہوتی ہے تو اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے، باتوں کے اور حرکتوں کے ذریعے سے. علاج یہ ہے کہ قیامت کا منظر انسان نظروں کے سامنے رکھے، کہ جب اس کو اپنی نیکیوں میں سے دوسروں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتعدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ حتى يقعد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء، کہ قیامت کے دن لازمن تم کو حقوق ادا کرنے ہوں گے حق والوں کے، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری جو ہے وہ سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے ظلم، چھوٹی چھوٹی زیادتی کا بدلہ چکانا ہوگا قیامت کے دن، اور دینے کو کیا ہوگا وہاں پر؟ صرف نیکیاں ہوں گی اپنی۔ نوکروں کے ساتھ بغی کی جاتی ہے، تنخواہ ہے نوکر کی، پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دینی چاہیے، بلا وجہ نہیں دیں گے، ٹلائے جائیں گے، اچھا کل لے لینا، پرسوں لے لینا، اگلے ہفتے لے لینا، یہ بھی بغی ہے، زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ جب ان کا حق واجب ہو گیا، پہلی تاریخ آ گئی، پہلی تاریخ کو ان کی تنخواہ دے دی جائے، نہ دینا یہ بھی بغی میں شمار ہو جائے گی چیز۔ کسی بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ کیا وہ محتاط ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، کوئی شخص کسی سے کچھ مانگنے کے لیے آیا، بہت اہم کام میں مصروف تھے، اس اہم کام کو چھوڑ کر انہوں نے فوراً کے فوراً اس کی حاجت پوری کر دی، جو رقم مانگ رہا تھا وہ اس کو دے دی۔ لوگوں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ آپ نے اتنا اہم کام چھوڑ کر، اور آپ نے اس کو زکات یا خیرات جو آپ کو دینی تھی وہ آپ نے اس کو دی؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ یہ لجاجت کے ساتھ اور حاجت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کی یہ عاجزی، جو کہ ضرورت سے زیادہ میں نے اس کو انتظار کروایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا حساب لے لے، کہ اتنی دیر کھڑا بھی کیوں رکھا اس کو، جب دینا ہی تھا تو دے کر فارغ کیوں نہ کر دیا، تو میں وہ قیامت کے حساب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو بغی یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے پیسے مانگنے آیا، جو کہ بعض دفعہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کچھ لوگ اس طرح سے آتے رہتے ہیں، ان کا مہینہ بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ ان کو رقم دیتی ہیں 100 روپے، 200، 1000، 2000 جو بھی ہے، اب وہ مانگنے آئیں، اب وہ بیٹھی ہیں، آپ دے نہیں چکتی کسی طرح، وہ عاجزی اور انتظار کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، منتظر ہیں، امید اور بیم کے بیچ میں ہیں کہ پتہ نہیں باجی دیتی ہے کہ نہیں، دیتی ہے کہ نہیں۔ تو کیوں بٹھایا گھنٹہ، ان کا وقت ضائع کیا، وقت پر دے دیں، فارغ کر دیں ان کو، اس کیفیت میں ان کو مبتلا نہ رکھیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کا کہ تعلق بغی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس سے بچنے کا راستہ بھی دکھا دے۔ اچھا، یہ فارم ہے، ایک اسائنمنٹ ہے، اسیسمنٹ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اپنے اندر ان احساسات کو پہچانیے، کیا یہ صحیح ہیں یا غلط۔ چند جملے ہیں اور چند اعمال ہیں جن کا کہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے ہم پہچان سکیں گے کہ میرے اندر بغی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ قانون کے بارے میں کہنا کہ مجھ کو تو یہ قانون سمجھ میں ہی نہیں آتا، یہ کیا انداز ہے، یہ بھی ایک طرح کی بغی ہے، یعنی کہ قانون کو توڑنے کی طرف رجحان چل رہا ہے۔ قانون کو توڑنے سے پہلے کہا یہی جاتا ہے کہ یہ قانون ہم کو اچھا نہیں لگتا یا سمجھ میں نہیں آتا۔ قانون قانون ہے، اس کو ماننا ہے، قانون کو یا سگنل کو توڑ کر فخر محسوس کرنا، یہ بھی بغی ہے۔ بلا وجہ ریڈ لائٹ کو توڑ دینا، بلا وجہ غلط طرف گاڑی چلانا، یہ چیز آپ کو اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ملے گی، اور ڈرائیوروں وغیرہ میں تو بہت ملے گی، ان کو ایک پاور کا احساس آتا ہے کہ ہم نے سگنل توڑ دیا، ہم الٹی طرف سے چل پڑے، اب ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یوں جانا ہے، پھر آگے سے یو ٹرن کر کے دوسری سڑک پر لانا ہے، اب وہ کیا کریں گے ڈرائیور، وہ شارٹ کٹ لینے کے لیے جہاں سے ٹریفک آ رہا ہے الٹی سمت سے لے کر گاڑی نکال کے لے جائیں گے۔ اب وہ جس کا ڈرائیور ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بتائے، اس کو سمجھائے، اور بار بار سمجھائے کہ یہ چیز مناسب نہیں۔ تو یہ قانون توڑ کے، قانون کی خلاف ورزی کر کے فخر محسوس کرنا، یہ بھی بغی کی علامت ہے۔ نوکروں پر غیر ضروری روک جھاڑنا یا تحکمانہ لہجہ، یہ بھی بغی کی علامت ہے. بہت ہی آرڈر دینے والا انداز اختیار کرتے ہیں, ادھر آؤ, یہ اس طرح سے بات کرنا, بہت روب کے ساتھ بات کرنا, یہ چیز بھی مناسب نہیں. قانون سمجھ میں نہیں آنے پر ناخوش رہتی ہوں مگر بات مانتی ہوں, ٹھیک ہے, یہ بغی نہیں ہے, بات تو مانی ہے. ناخوش ہونا ہو سکتا ہے کہ قانون پسند نہ آ رہا ہو, لیکن قانون پر عمل کیا, اب بغی نہیں ہے. شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپوز کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کی مخالفت کرنا یا اپنی بات منوانے کی ہر وقت کوشش کرنا, یقیناً بغی ہے. بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا, یہ کوشش کرنا کہ بچے ہر وقت بس 100% میرے قابو میں رہیں, میرے حکم سے اٹھیں, میرے حکم سے بیٹھیں, بغی ہے, ذاتی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے نوکروں یا ماتحت کا کام ٹال ٹال کر نظر انداز کرنا یا دیر سے ان کا کام کرنا, تنخواہ کی جیسے ہم نے بات کی, یہ بھی بغی ہے. مذاق اڑانا تو 100% بغی ہے. نقلیں اتارنا, بعض لوگ اتنے کم عقل ہوتے ہیں کہ بچوں کی نقل اتارتے ہیں, اپنے بچوں کی نقل اتارتے ہیں, اور بچے اس قدر شرمندہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, یہ بھی سراسر ان کے خلاف بغی ہے جو کہ کی جا رہی ہے. اچھا, اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیں, بچوں کو پڑھاتے وقت یا ہدایات دیتے وقت کڑک ٹون کا استعمال. اب یہ کہنا چاہیے کہ صرف وہ ہاتھ اٹھائیں جو یہ کام نہیں کرتے, یہ تو کہنا ہی بیکار ہے, جو کہ وہ ہاتھ اٹھائیں جو یہ کام کرتے ہیں. اب ہم غصے سے مجبور ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ, اب یہ اس کی بات نہیں کی جا رہی کہ آپ 6-7 دفعہ کہہ چکی ہیں پھر تو کڑکیں گے ہم, یہ کہا جا رہا ہے کہ انیشیلی بعض لوگوں کا انداز ہی تحکمانہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹھو پانی لے کے آؤ, پڑھنے کے لیے چلے جاؤ, ایسی کیا ضرورت ہے, ذرا پانی لا دو پلیز, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. بیٹا باپ پڑھ لیں, ٹائم ہو گیا, یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. اور بغی کی جو معذرت پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح بات نہیں کریں گے تو یہ سنیں گے ہی نہیں, یہ بات غلط ہے, درست نہیں. بچوں سے بات منوانے کے لیے فرم ہونا صحیح ہے, جی ہاں بالکل صحیح ہے, یہ بغی نہیں ہوگی. فرم تو ہونا ہے آپ کو. ڈسپلن کے نام پر بچوں کے ساتھ عمومی رویہ دھمکیوں اور ڈانٹ پر آمادہ رہنا, بات کا آغاز ہی کرنا, اگر ہوم ورک نہیں کیا تو ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, پہلے ہی کہہ دیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکاتے ہیں بچوں کو, اور بعض لوگ تو ایسی ایسی چیزوں سے خوف زدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ چیز بچوں کی نفسیات میں پیوست ہو جاتی ہے, جا کر بھاؤ آ جائے گا, ہو آ جائے گا, بڈھا بابا ان کو لے جائے گا, ایسی باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ. اب بچے سہم کے ڈر کے رہ جاتے ہیں. بعض ماؤں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ بچوں سے کہتی ہیں اگر تم نے یہ کام نہیں کیا نا میں چلی جاؤں گی, میں واپس ہی نہیں آؤں گی. آپ سوچیں ذرا کتنی ذاتی, کتنا ٹراماٹائز کیا بچے کو ایسی باتیں کہہ کر, یا یہ کہ وہ تم کو فلاں جگہ چھوڑ آؤں گی, وہاں سے واپس نہیں لاؤں گی. یہ سب بغی کے اندر جاتی ہیں چیزیں, سب ذاتی کی بچے کے ساتھ ایسی باتیں کر کے. بچوں کو رلانا, چٹکی بھرنا, ڈرانا بغی ہے. بعض لوگ بچوں کا کلہ پکڑ کے ایسے مروڑتے ہیں کہ دھاڑے مار مار کے بچے رونے لگتے ہیں, یہ بالکل مناسب نہیں. آرام سے بچوں کو ٹچ کرنا چاہیے, پیار سے, پیارا لگتا ہے بچہ, ذرا سا آپ اس کو چمکار لیں, پیار کر لیں, لیکن جھنجھوڑ کے اور بھمبوڑ کے رکھ دینا ان کو پیار کے نام پر, یہ بغی ہے. اگلا ہے اتھارٹی ملنے پر دوسروں کو احساس دلانا کہ تم ہمارے محتاج ہو, سراسر بغی ہے. والدین کی اکثر اوقات حکم عدولی کرنا, اکثر اور بیشتر ماں باپ کی بات نہ ماننا, بغاوت ہی ہے. پھر احساس کمتری کی وجہ سے دوسرے کی بات رد کرنا اور ایک سینس آف اچیومنٹ کا احساس پیدا ہونا, لگے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا دوسرے کی بات کو رد کر کے یا کانٹروڈکٹ کر کے یا اس سے اختلاف کر کے. اب اگر کسی کو اپنے اندر بغی محسوس ہوتی ہے تو علاج یہ ہے کہ ماضی کی کوتاہیوں پر اللہ سے انسان توبہ کرے, قیامت کا منظر سامنے لائے جب لوگوں کا حق اپنی نیکیوں کے ذریعے ادا کرنا پڑے گا, حدیث کا مفہوم یاد رکھے انسان جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے. اس شخص سے آج سے بہتر برتاؤ کے لیے 3 سے 5 تجاویز سوچ کر ان پر عمل کی کوشش کیجیے. یعنی فی الحال ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے خلاف کون کون بغی کر رہا ہے. عام طور پر انسان کا دماغ اس طرف چل پڑتا ہے نا کہ ہاں ساس نے بغی کی میرے ساتھ, شوہر نے بغی کی میرے ساتھ. یہ نہ سوچیں, اپنا سوچیں کہ میں کس کے ساتھ بغی کرتی ہوں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بغی نہ کرتے ہوں, بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو بغی کا معاملہ نہیں کرتے. بعض گھروں میں طریقہ یہ ہے, اچھی خاصی گاڑی ہے کھڑی ہے, ساس کو گاڑی چاہیے نہیں جانے دیں گے کہ نہیں مجھ کو جانا ہے اس وقت. یہ سراسر بغی ہے, ایک ریسورس ہے اس کو استعمال نہ کرنے دینا. گھر میں خود کو گرمی لگی اے سی چلا لیا, جب ساس نے کہا گرمی لگی تو کہا بجلی کا بل جو اتنا آ رہا ہے, بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے, بغی ہے. اس طرح دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا یا ان کی خوشیوں میں اڑنگے ڈالنا, صلاحیت ہوتے ہوئے, ریسورسز ہوتے ہوئے, قدرت رکھتے ہوئے, افورڈ کرنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو نہ دینا, یہ بہویں بغی کرتی ہیں اس طرح سے گھر والوں کے ساتھ, خاص طور پہ ساس کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ. کوئی اگر گھر آنا چاہ رہا ہے, ملنے آنا چاہ رہا ہے, نند آنا چاہ رہی ہیں, کہہ دیا ہم گھر پہ نہیں ہوں گے. پہلے کوئی پروگرام نہیں تھا, بالکل گھر پہ تھے, لیکن چونکہ بغی کا ایک نشانہ بنایا سسرال والوں میں سے نند کو, تو نند کے لیے چاہا کہ نہ آئے, کہہ دیا نہیں ہم گھر پہ ہوں گے ہی نہیں, یا ہمیں تو کھانے پر جانا ہے. اور بعد میں پروگرام بنا لیا کہ جھوٹ میں بھی شامل نہ ہوں, دین بھی تو پڑھ لیا ہے نا, تب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. کہا جھوٹ تھوڑی بولا, ہاں واقعی ہم کو جانا تھا. یہ سب بغی ہے, چھوٹے چھوٹے حقوق سے دوسروں کو محروم کر دینا, چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو نہ دینا, اور اس میں پھر ایک طاقت کا احساس پیدا ہونا. تو جس کے ساتھ بغی کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی 5 تجاویز سوچیے. پہلے تو اپنے لیے کوئی ایکسکیوز مت بنائیے کہ وہ مجھے تنگ کرتے ہیں اس لیے میں بھی بغی کرتی ہوں, یہ مت سوچیں. ہم کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو, پھر پہچاننے کے باوجود ہم اس کو دور نہیں کرتے. تو اس وقت اس کے رویے کو بھول جائیے, اپنا دیکھیے مجھے کیا کرنا ہے, مجھ کو اس طرح کے رویے کا اظہار نہیں کرنا. تو 5 تجاویز سوچ کر ان پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کیجیے. پھر اللہ سے ڈریں, کل وہ ایسا شخص آپ پر مسلط نہ کر دے. جو ساسیں بہوؤں کے ساتھ بغی کرتی ہیں وہ ڈریں کہ کل کو اسی بہو کی اگر میں محتاج ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا. کسی نے کہا ہے کہ اوپر جاتے وقت لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اس لیے کہ نیچے آتے وقت پھر انہی سے پالا پڑے گا. ایک اور انگریزی کا قول ہے کہ کیپ یور ورڈز سافٹ اینڈ سویٹ, می بی یو ہیو ٹو ایٹ دم. اپنے الفاظ کو نرم رکھو, ایسا نہ ہو کہ اپنے الفاظ واپس لینے پڑے, تو اتنے زہریلے اور اتنے سخت نہ ہو کہ خود واپس لیتے ہوئے اذیت اور تکلیف محسوس ہو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.